بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به يا محمد وآل محمد. سمعنا محمد پروردگار عالم نے انسان کے سامنے انبیاء کرام اور آئمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ایسا راستہ رکھا ہے جس کے اوپر ہر سطح کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس راستے میں خوبی یہ ہے کہ یہ کسی ایک گروہ سے، کسی ایک صلاحیت کے فرد سے مختص نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ ہم ان کے کمالات کو دیکھتے ہیں، ان کے درجات کو دیکھتے ہیں جو انتہائی بلند ہیں. یوں لگنے لگتا ہے کہ جیسے ان سب کا تعلق بہت بلند درجات کے لوگوں سے ہے، لیکن اگر اس انداز سے دیکھیں کہ خدا نمتار نے انہیں کو سب کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے. یہ قرآن کریم خدن للناس بھی ہے، خدن للمتقین بھی ہے. اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وجود مقدس ہے، سب کے لیے ہدایت ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہو. صرف پہلے سے علم عرفان، فضل و تقویٰ کے اوپر جو لوگ فائز ہیں ان کے لیے ہدایت ہو، عام آدمی کے لیے کچھ نہ ہو، عام آدمی کے لیے بھی ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک عام انسان اگر اس ہدایت پر عمل کرنا چاہے، اس ہدایت کو کس طریقے سے اختیار کر سکے گا، اپنی زندگی میں اس پر کس طریقے سے کارمند ہو سکے گا. معاشرے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، معاشرے کے اندر لوگ ایک سطح پر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے حالات کے مقابلے میں لوگ ایک سطح پہ نہیں ہو سکتے. مثلاً جب جنگ بدر پیش آ رہی تھی تو کیا ایسا تھا کہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے لوگ سب ایک سطح پہ تھے؟ ظاہر ہے کہ نہیں تھے. اس میں خود مولا امیر المومنین تشریف فرما تھے، اس میں حضرت حمزہ تشریف فرما تھے، اس میں دیگر افراد بھی موجود تھے. ہر کوئی اپنی سطح پر ایک کام کر رہا تھا. حتیٰ جنگ بدر کے شرکت کرنے والوں میں ایک فرد ایک موقع پر کوئی ایسا کام کیا جس پہ کوئی سزا ہونی چاہیے تھی، اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا کہ یہ جنگ بدر میں بھی تھا، اس نے فلاں کام بھی کیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ نے ایک وقت میں اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی بھی نصرت کی تھی، لہٰذا میں اس کو معاف کرتا ہوں. یعنی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اسی جنگ بدر کے اندر، جس کے اندر امیر المومنین سے لے کر دوسرے نزدیک ترین اصحاب تک موجود تھے، ان میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے بعد میں گناہ بھی کیے. یہ سب ہوتا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ معاشرہ بنتا ہے. معاشرہ کسی ایک گروہ سے نہیں بنتا، معاشرے کے اندر سب لوگ ہوتے ہیں. سب کو ایک جدوجہد کرنی ہوتی ہے، سب کو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے قدم بڑھانے ہوتے ہیں. میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اصول یہ ہے سب کے سب ایک قدم آگے بڑھائیں، سب کے سب کوشش کریں. پہلے عرض کر چکا ہوں، کسی موقع کے اوپر کسی عالم نے کسی جگہ تقریر کرنی تھی اور کسی شخص نے اعلان کیا کہ سب لوگ درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ جائیں. انہوں نے جب تقریر کرنے کا ارادہ کیا تو کہا کہ جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ اس بندے نے کہہ دیا ہے، اب میں درس نہیں دوں گا. کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے یہی کہا نا کہ جو جہاں ہے درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ جائے، میں نے یہی کہنا ہے، یہی کہنے آیا تھا. جو جہاں ہے اللہ کا نام لے، اہل بیت سے توسل کرے، ایک قدم آگے آ جائے. ہر ماہ محرم ہمیں چند قدم آگے بڑھائے. اگر ایک ماہ محرم گزر گیا، سال اذان گزر گئی، آپ نے پہلی محرم سے لے کر ربیع الاول تک شرکت کی اذان میں، اور آپ اپنے اندر کوئی معنوی ترقی نہیں دیکھتے، آپ اپنے اندر اپنی فکر میں، اپنے نظریے میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں کوئی تبدیلی مشاہدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ اذان کا حق ادا نہیں ہوا ہے. جو اذان سے نصیب ہونا چاہیے تھا وہ نصیب نہیں ہوا ہے. اذان نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک لے کے آنا تھا. اذان کے اہداف وہی ہیں جو شہادت سید الشہداء کے اہداف ہیں. شہادت سید الشہداء کا ہدف یہ تھا کہ پورا معاشرہ ترقی کی طرف جائے، اس یزید ابن معاویہ کے ظلم کے مقابلے میں معاشرے کو ترقی حاصل ہو، تکامل حاصل ہو. عزداری کا ہدف بھی یہی ہے. عزداری کے نتیجے میں، سید الشہداء کے نام کے صدقے میں، ان کی فکر کے بیان کرنے کے صدقے میں، ان کی اجداد طاہرہ اور ان کی اولاد طاہرہ کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے صدقے میں لوگوں میں ترقی ہو، لوگ آگے بڑھیں. اگر دو مہینے چند ایام عزم میں شرکت کی اور وہیں کے وہیں تھے، اس کا مطلب یہ کہ حق ادا نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب کوئی لوگوں کو مشکل ہوئی ہمارے ساتھ. اور وہ مشکل یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی باتیں کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق عمل سے نہیں ہے، کبھی باتیں کچھ ایسی ہیں جو، جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں، دوسروں کو سنانے کے لیے ہیں. یہاں پہ سنانے کے لیے ہیں ہی نہیں اصلا، کسی کو طنز کرنے کے لیے، کسی کو تشنیع کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کی مذمت کے لیے جن کی مذمت ہونی چاہیے لیکن صرف مذمت ہی ہوتی رہے، اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس مذمت کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے اندر معنوی ترقی حاصل ہو، ان کے نظریے میں، ان کے علم میں، ان کے عمل کے اندر بہتری حاصل ہو. اب مثلا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شیعت ایک ارتقائی دور سے گزر رہی ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایک جماعت مومنین تشکیل دی. اس جماعت مومنین کے لیے تین فضیلتیں طے کیں، اس کے اندر علم ہو، اس کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری ہو، اس کے اندر اللہ کی راہ کے لیے کوشش ہو. کوشش کرتے ہیں اس کو بیان کریں، اگر آج کے دور میں ایک عام آدمی اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے کیا کرے؟ ہم توقع نہیں کر سکتے، ممکن بھی نہیں ہے کہ ساری قوم دینی طالب علم بن جائے، یہ تو نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو جہاں ہو اپنی ذات میں ایک دینی طالب علم بن جائے؟ یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ پیشے ترک کر دیں گے، لوگ سارے مشاغل ترک کر دیں گے، سب کے سب دینی طالب علم بن جائیں گے، یہ قطعاً نہیں ہوگا. زندگی میں ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہی رکھی ہے. اگر لباس معاشرے کی ضرورت ہے تو جو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لباس بنائے وہ بھی واجب کفائی انجام دے رہا ہے، اس کو بھی جزا ملے گی. اگر جوتے بننا معاشرے کی ضرورت ہے اور ایک آدمی اس واجب کفائی کو پورا کرنے کے لیے اس شغل کو اختیار کرے، اس پیشے کو اختیار کرے، تو اسے صحیح کیا. البتہ اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میری صلاحیت کہاں تک جا سکتی تھی اور مجھے اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کہاں کر لینا چاہیے تھا. یہ علیحدہ گفتگو. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ دینی طالب علم بن جائیں، یہ نہیں ہوگا سب کے سب شمشیر بے کف ہو کر مثلا میدان کے اندر چلے جائیں. لیکن کم از کم یہ کرنا ہوگا جو جس کیپیسٹی میں جہاں کہیں بھی ہے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرے. اجمالی طور پر یہ کیسے کریں؟ ظاہر ہے یہاں سب لوگ اپنے اپنے مسائل میں مبتلا ہیں. یقیناً ہم لوگ ایک ماحول کے اندر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک عالمی ماحول کے اندر، لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو یہاں پر موجود ہوں گے ان کے اپنے مسائل نہیں ہوں گے. نہیں، سب کے مسائل ہوں گے. مثلاً ممکن ہے کوئی یہاں پر ہو جو اصل بے روزگاری کی مشکل میں مبتلا ہو، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اب میں اس کی خدمت میں عرض کروں کہ شیعہ کا ایک عالمی پس منظر ہے، شیعہ ایک عالمی تحریک کے اندر، ارتقائی مراحل کے اندر، ممکن ہے وہ یہ سوچے میری مشکل کا حل کیا ہوگا، میں جو بے روزگار ہوں میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں، علم، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ. ممکن ہے کوئی بہن یہاں پر ہو جس کے اپنے خاندانی مسائل ہوں، بہت ہیں. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں مادہ پرستی کو چن لیا ہے. اس مادہ پرستی کے اندر آنے کی وجہ سے ہمارے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. ہم جانتے ہیں تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی خاندانی الجھن ہے، کہیں پہ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی مشکل پیش آئی بھی ہے، کہیں مثال کے طور پر ساس بہو کے اندر مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں پہ ہمسایوں کے اندر مشکلات بنی ہوئی ہیں. اگر بنیاد میں کوئی پوچھے مجھ سے تو میں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خدا پہ عقیدہ کمزور ہے، ہم نے قیامت کو نہیں پہچانا، ہم نے آخرت کو نہیں پہچانا. اگر ان سب کو جانتے ہوتے تو معاشرہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کہ کوئی کسی کے لیے غلط منصوبہ بنائے، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے اس کو نہیں پتا قیامت کیا ہے، اس کو نہیں پتا برزخ کیا ہے، اس کو نہیں پتا خدا ان کا حساب کتاب لے گا تو کس طرح سے حساب کتاب لے گا. ایک معمولی سے نہ کہنے پر جس پہ دوسرے کی عزت میں کمی آتی ہو اس پہ بھی حساب لے گا. کیوں کہا معمولی سے یہ کہنا، کسی نے پوچھا وہ کیسا ہے اور میں نے کہا میں نہیں جانتا، اور اس جملے سے وہ سمجھے کہ یہ آدمی برا ہے، اس پہ بھی حساب ہوگا. جب پتا تھا کہ یہ کہوں گا کہ میں نہیں جانتا تو سامنے والا اس کو برا ہی ملے گا، تو کیوں کہا؟ میں نہیں کہتا خدا سے، خدا نے متعلق سے نہیں کہہ سکتا کہ خدا ہے میں نے برائی نہیں کی. نہیں، یہ جو جملہ کہا اس کا پتا تھا کہ نتیجہ برائی نکلے گا، کیوں کہا؟ ان سب کا ہمیں حساب دینا ہے، چونکہ ہم قیامت کو نہیں جانتے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس طرح نہیں پہچانتے جیسے پہچاننا چاہیے تھا، برزخ نہیں جانتے، اس لیے ان مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی یہ جو خاندانی مسائل ہیں، یہ جو زندگیوں کے اندر الجھنے ہیں، ان کو ہم نہیں سلجھا پا رہے، تو ہم اس عالمی شیعت میں کیسے شرکت کریں گے؟ تو اس کا واضح آسان راستہ یہ ہے کہ اس کو سلجھانے کے لیے بھی دین ہے، وہ دین کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں سمجھے گا. یعنی ہم تصور نہ کریں کہ جب وہ سب مسائل حل ہوں گے تب میں دین پر آؤں گا، نہیں، ان مسائل کو سنبھالنے کے لیے بھی دین ہی ہے. اگر دین میں کوئی پہلو ایسا ہو جہاں دین سے مدد نہیں ملنی تو وہ دین کامل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے دین ناقص ہے. کہ اتنے حصے میں تو دین سے مدد ملتی ہے اور اس حصے تک آنے کے لیے بے دین سے مدد لینی پڑتی ہے، تو پھر دین ناقص ہو گیا. جبکہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین تمہارے لیے کامل کیا ہے. تو اسی دین کامل کے اندر اس کی مشکل بھی حل ہونی چاہیے. بس اگر ایک خاندان کے اندر مشکل ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا دین ہماری مشکل کو کیسے حل کرتا ہے. البتہ اس میں ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، عین ممکن ہے دین مشکل کو حل کرے اور دین کے نزدیک قصوروار میں ہوں، اب میں قبول نہیں کرتا. عین ممکن ہے دین مشکل کو حل کرے اور کہے دو میں سے کسی ایک کو کچھ قربانی دینی ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں قربانی نہیں دوں گا، اب دین کیا کرے گا؟ ممکن ہے میری بے روزگاری ہو اور اس بے روزگاری کا ایک سبب میری مادہ پسندی ہو. مادہ پرستی نہیں کہہ رہا، مادہ پسندی کہہ رہا ہوں، کہ اگر مادہ پرستی ہے تو پھر تو اور بھی صورت بھی ہو سکتی ہے. اب میں اس بات کو نہیں مان پاتا کہ نہیں یہ غلطی میری ہے، ایسی بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں. تو دین ہی مشکل کو حل کرے گا، دین ہی ہمیں ترقی دے گا، دین ہمیں معاشرے، ہمارے معاشرے کو لے کے آگے بڑھے گا، لیکن ایک وجہ، ایک صورت میں، جب میں قبول کروں کہ جو دین کہے وہ مانوں، دین تک پہنچنے کی کوشش کروں. اب نعوذ باللہ اگر ایسا ہوا کہ مثلا مجھے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں نے نہیں پوچھا دین کی تعلیمات کیا ہیں، میں کسی ایک آدمی کے پاس گیا، اس سے کہا مجھے ایک دعا لکھ کے دے دو تاکہ میری مشکل حل ہو، اس نے دعا لکھ کے دی، میری مشکل حل نہیں ہوئی. صاحب دعا دین کی مشکل، دین کا مشکل حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، پہلے مرحلے میں عمل ہے، پہلے عمل تو کریں، اپنی نفسانیات پہ کنٹرول تو کریں. آپ کسی بھی دینی حل کی گفتگو کریں، پہلا مرحلہ اپنی نفسانیات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے وجود پر کنٹرول آپ کا ہونا چاہیے، آپ کے غصے کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے جذبات کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دشمنی اور محبت کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی عقل کا ہونا چاہیے، پہلا کنٹرول آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام کے اندر شروع اس سے نہیں ہوگا کہ میں ایک آیت کثرت سے پڑھوں گا اس سے مشکل حل ہو جائے گی، کوئی نماز شب جمعہ کھڑے ہو کر صبح جمعہ پڑھوں گا اس سے مشکل حل ہو جائے گی، نہیں، یہ حل مدد دے گا. پہلے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوگا، پہلے اپنے ارادے کو چیک کرنا پڑے گا، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر کبھی یہ مشکل ہوتی ہے کہ جب کریٹیکل ٹائم پہ ڈیسیشن لینا تھا اس وقت دین سے مدد نہیں دی، اب فیصلہ کر لیا ہے، مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اب دین سے کہہ رہے ہیں اب مدد دے. تو کیسے مدد دے؟ ایک بیمار دوائی کی جگہ زہر کھائے جائے اور ڈاکٹر سے کہے میری مدد کرو، کیسے مدد کرے؟ جب دوائی کھانے کا ٹائم ہے تو زہر کس نے کہا تھا کہ زہر کھا لے؟ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر چل رہی ہیں، اور ان چیزوں نے ہمیں ایسا مشغول کر لیا ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. البتہ اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے، وہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دشمن نے اتنی بڑی دشمنی کی ہے جیسے امریکہ، جیسے اسرائیل، اسی دشمن نے یہ چھوٹے چھوٹے دام بھی پھیلائے جیسے گھریلو مشکلات. دونوں کس مشکل کی طرف سے ہیں؟ دونوں شیطان کی طرف سے ہیں. جس شیطان نے فرعون کو پالا ہے کہ وہ ظلم و بربریت دکھائے، اسی شیطان نے گھروں میں اختلاف بھی ڈالے ہیں. کیوں؟ اس کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو میدان سے باہر رکھنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ انہیں چھوٹے مسائل میں الجھا دیا جائے، ان کو چھوٹے مسائل میں الجھا دیا. بہت سارے خاندان شیعت کی کوئی خدمت نہیں کر پائیں گے، عالمی شیعت کی تحریک کا حصہ نہیں بن پائیں گے. کیوں؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسے رہیں گے، ان کے بچے تباہ ہو رہے ہوں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، بدقسمتی سے ان کی فکری صلاحیتیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں اپنے خاندانی چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے میں ختم ہو رہی ہوں گی. چاہتے بھی ہوں گے کہ اس سے باہر نکلیں، نہیں باہر نکل پائیں گے. کیوں؟ ان کو شیطان نے اس میں پھنسایا. اور میں بھی پچھلی دفعہ جگہ جہاں پہ تھا وہاں بھی عرض کر رہا تھا، اہداف چھوٹے ہوں تو انہی چھوٹے مسائل میں زندگی گزر جاتی ہے، اہداف بڑے نہیں ہوتے، فکر بڑی نہیں ہے. فکر اتنی سی ہے کہ یہ جو 10-20 گھرانوں کا خاندان ہے اس پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو پھر اتنی فکر کے ساتھ یہی ہوگا کہ یہ خاندان اتنا بڑا لگنے لگے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے بڑے لگنے لگیں گے کہ پھر پرواہ نہیں رہے گی لبنان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہی بڑا ہے، پھر یہی سب کچھ ہو جائے گا. فکر کو وسعت دیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. آپ کو خدا نے کس مقابلے کے لیے بلایا ہے اور شیطان نے ہمیں کس مصیبت میں پھنسایا ہے، اپنے آپ کو وہاں سے نکالیں. اس کے بنیادی اصول کیا ہوں گے؟ اس کی میں نے عرض کیا، بنیادی اصول اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا. چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھیں اس سلسلے میں. یہ جو بھی مشکل ہوگی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اخلاقی نفسانی بیماری ہوگی، اس اخلاقی نفسانی بیماری کو ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا کس بیماری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. سب معمولاً ظاہر ہے میرے جیسا آدمی جب کسی ایسے حالت کو دیکھے گا تو بیماری دوسروں میں ڈھونڈے گا، کیوں اپنے میں نہیں ڈھونڈوں؟ ممکن ہے کہ وہ زیادہ بیمار ہو، ممکن ہے میں تھوڑا بیمار ہوں، لیکن کچھ بیماری تو میری بھی ہوگی. پھر ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے، اگر سامنے والا بیمار ہے تو کیا مجھے صحت مند کی طرح اس سے ڈیل کرنا چاہیے یا بیمار کی طرح کرنا چاہیے؟ بس اب فرض کیجئے میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو سامنے ہے یہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کے اندر فکر و شعور اتنا زیادہ نہیں ہے، تو کیا اس کو اس انداز سے ڈیل کروں جیسے کسی فلاسفر کو ڈیل کیا جاتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر ایک آدمی کے پاؤں میں چوٹ ہے، وہ لنگڑا کے چلتا ہے، تو توقع کروں کہ وہ 10 کلومیٹر کی دوڑ میں بھاگے گا؟ نہیں بھاگ سکے گا، پہلے سے طے شدہ بات ہے. اس کے اندر جسم میں نقص ہے، جسم میں نقص کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو اگر کسی کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو صحیح ہوں، یہ بیمار ہے، تو پھر آپ صحت مند کی طرح اس کو ڈیل کیوں کر رہے ہیں؟ بیمار کی طرح ڈیل کریں، پھر اس کے غصے پہ چڑھ کیوں رہے ہیں؟ جب پتہ ہے کہ بیمار ہے، غصہ اس کی بیماری ہے. اگر خدا نہ کرے پتہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ بیماری یہ کہ طنز کرتا ہے، تو اس کے طنز کے اوپر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ پھر ٹھیک ہے، اس کی بیماری ہے، بیماری کی اصلاح ہونی چاہیے، بیماری سے چڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر حقیقت یہ انسان اگر اس بات پہ غور کرنے لگے ہمیں کہاں پہنچنا تھا اور ہم کن مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, پھر ان سے نکلنا آسان ہو جائے گا. لیکن کام مشکل ہے, میں قبول کرتا ہوں کام مشکل ہے. زندگی یہی ہے, زندگی انہی مسائل کے ساتھ چلتی ہے کہ آپ کو اپنے خدا سے طلب کرنا ہوگا کہ خدا نے متعلق ان چھوٹے مسائل سے نکال کر بڑے مقامات تک پہنچانے کی سعادت دے. اور جتنا معاشرے میں مادہ پرستی پھیلتی جاتی ہے اس کا ایک اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ جو یہ پھیلا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے آپ کے ذہن فارغ ہو جائے, وہ نہیں چاہتے آپ کی صلاحیتیں اعلیٰ اہداف میں کام آئیں. وہ کیوں چاہیں گے کہ اپنے سامنے کے دشمن میں اضافہ کریں؟ تو وہ چاہیں گے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ آنے والے ہیں ان کو مشغول کریں. کیوں تیسری دنیا کے اندر معاشی ابتری ہے؟ وہ جو دنیا بھر کے لوٹیرے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر اس قوم کو ایسے رکھا جائے کہ صبح 8 بجے آفس پہنچے, رات کو 8 بجے 10 بجے گھر واپس آئے, 1-2 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھے اور سو جائے, اس کی فکر کام نہ کر سکے, یہ ان کے لیے اچھے غلام ہیں. تو وہ اس غلامی میں پھنسانے کے لیے معاش کے چکر کو ایسے ہی رکھیں گے, دوڑتے رہیں گے صرف. اور آپ قطعاً تصور نہیں کیجیے گا کہ مثلاً یہاں پر معاش کے پیچھے دوڑ ہے, یہ تو بہت سخت ہے, اور دوسرے علاقوں کے اندر معاش کے پیچھے دوڑ نہیں ہے چونکہ وہاں پیسہ بہت ہے. نہیں, جہاں پیسہ بہت ہے وہاں انہوں نے اس دوڑ کا پیٹرن چینج کر دیا ہے. دوڑ وہاں پر بھی ایسی ہے, یہاں پیسہ نہیں ہے. ایک آدمی 10-12 گھنٹے کام بھی کرتا ہے, اس کو پیسہ پھر بھی نہیں ملتا, جو زندگی کی بنیادی تین ضرورتیں ان کو پورا نہیں کر پاتا. یہاں یہ ایک مصیبت ہے, وہاں یہ مصیبت ہے کہ وہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو تو خود سے پورا کر کے دے دیتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے لیے پھر 14-14 گھنٹے دوڑتا ہے, اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتا رہتا ہے جن سے مزے بھی نہیں ملنے اس کو, یا اگر مزے ملنے بھی ہیں تو وہ بھی ایک مشین کی طرح ہے, اس مشین کے اندر گھومتا رہے گا اور وہیں پہ زندگی ختم ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے اہداف بن جائیں گے, گھر بڑا ہو جائے, ایک گاڑی بڑی ہو جائے یا بہت لگژریس ہو جائے, اس گاڑی کے ساتھ مثال کے طور پر بہت دور افتادہ علاقے میں ایک ہٹ خرید لے گا, وہاں پر کوئی بوٹ. زندگی کی دوڑ ساری انہی کاموں کے لیے مشغول رہے گا, ساری زندگی قرضے کے اوپر چلے دے گا, پھر ساری کمپنیز کا راج رہے گا کہ ان کی تنخواہیں آئیں گی پر زیادہ ہوگا, اور اگر قرضہ ادا نہیں کیا تو یہ سب چھن جائے گا جو اس کو دنیا میں عزیز ہے. اور پھر وہاں مصیبت یہ ہے کہ انسانی تعلقات بھی انہی چیزوں پر بنے ہوئے ہیں, کہ اگر مثلاً یہ چیزیں جائیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ بیوی بھی جائے گی, کیونکہ وہ انہی کی وجہ سے آئی تھی. یہاں کم سے کم ایک سہولت ہے کہ انسان کتنی غربت میں مر رہا ہو, کچھ ساتھ دینے والے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر بھی درود بھیجے گا محمد والے محمد, بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد, انسانی تعلقات کو بھی مادیات پہ منحصر کر دیا ہے کہ جیسے ہی مادیات ختم ہوتے ہیں انسانی تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں. البتہ ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ سرایت کر رہا ہے. اس وقت تک خاندان سب ساتھ ہے جب تک ایک دوسرے سے لے نہیں رہے, جیسے ہی کسی نے لینے کی کوشش کی اب تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے. کوئی ایک پسنا شروع ہوا, کوئی ایک دبنا شروع ہوا, اس سے تعلقات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ خاندان میں اکیلا ہونا شروع ہو جائے گا. تو مثلاً 4 بھائی ہیں, 3 کے پاس پیسہ ہے, 1 کے پاس نہیں ہے, وہ تنہا ہو جائے گا, وہ 3 ساتھ چلیں گے. کب تک؟ جب تک ان 3 کے پاس ہے. پھر ان میں سے 1 کے پاس کم ہوگا, اب ایک اور پڑا ہوگا باہر, اب 2 ساتھ چلیں گے. ہمارے اب آہستہ آہستہ یہ مصیبت اندر آ رہی ہے. اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا اس مادہ پرستی پہ ہمارا برا حشر ہوگا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ. وہ سارے اہداف ختم ہو جائیں گے, نصرت امام کریں گے, اللہ کے پرچم کو لے کے بلند ہوں گے, وہ سب ختم ہو جائیں گے, صرف یہ چیزیں رہ جائیں گی, کس کے پاس کتنا پیسہ ہے, کس کے پاس کتنی اس دوڑ کے اندر عزت بنی ہوئی ہے, مصنوعی جاہلانہ عزت, یہ سب رہ جائے گا. تو اس سے پہلے کہ یہ بالکل گھس جائے اور تباہ کر دے, اور مجھے یقین ہے آپ میں سے بعض لوگ جب سن رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے گھس چکا ہے اور تباہ ہو چکا ہے, چونکہ ان کی زندگی میں ہو رہا ہوگا. لیکن میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں ابھی مکمل نہیں ہے, آگے بہت وحشتناک ہے. اگر کنٹرول نہیں کیا تو آگے بہت وحشتناک ہے. اور یہ کہ کچھ قومیں شیعت کے ارتقاء میں ایک مرحلے میں ہیں اور کچھ قومیں ختم ہو رہی ہیں, اس کی ایک وجہ یہی ہے, جو بنیاد پہ کام کرنا چاہیے تھا اس پہ کام نہیں کیا ہے. اور میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر آپ کی نماز, آپ کا علوم اہل بیت کو حاصل کرنا آپ کی زندگی کی ان مشکلات کو حل نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے آپ کے دین میں کوئی کمی ہے. دین ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے, یہ مشکلات بے دین سے حل نہیں ہوں گی, یہ دین سے حل ہوں گی. اور اگر دین حل نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے دین میں کوئی کمی ہے. جو دین ہم نے حاصل کیا ہے اس میں کوئی کمی ہے. اور میں عرض کر دوں ہماری کمی کیا ہوتی ہے, معمولاً ہم دین کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, باطن تک نہیں پہنچتے. نماز پڑھتے ہیں توحید نہیں جانتے, نماز پڑھتے ہیں بندگی اور تسلیم نہیں سیکھا ہے, سر بے سجود ہے, آدھے آدھے گھنٹے سجدے کرتا ہے لیکن اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھا ہے, وجود جھکانا نہیں سیکھا ہے. ابھی بھی اسی طرح مغرور ہے, ابھی بھی اسی طرح مستکبر ہے جس طرح نماز نہ پڑھتا تو ہوتا, نعوذ باللہ تعالی, ابھی بھی ویسا ہی ہے. روزہ رکھتا ہے, نفس پہ کنٹرول نہیں آیا ہے, ابھی بھی ویسا ہی ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے 40-40 سال سے روزے رکھ رہے ہوں گے, ابھی تک نفس پہ کنٹرول نہیں آیا. 40-40 سال سے عبادات کر رہے ہیں, ابھی تک نفس کے اندر مغرور ہے, اپنی ذات کی نمائش کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سا دین لے کے چلے ہیں؟ یہ اہل بیت نے دین دیا تھا؟ اہل بیت نے ظاہر نہیں دیے ہیں, ظاہر کے پیچھے باطن بھی دیے ہیں. اگر انہوں نے فرمایا کہ وضو کیسے کرنا ہے, اس وضو کی مصلحت بھی دیے, تم وضو کرو تو کیا سوچو, یہ بھی دیا ہے, نماز پڑھو تو کیا سوچو, یہ بھی تو دیا ہے. ہم ظواہر کو دیکھ رہے ہیں صرف, اور صرف ظواہر کو دیکھنے کے نتیجے میں یہ ہے کہ اچھے بھلے دیندار خرانوں کے اندر بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. کیوں آئی ہوئی ہیں؟ اگر دین واقعا سب کی گلوں سے اتر کے روح تک پہنچا ہوا ہوتا تو یہ مصیبتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. کتنا تکلیف دہ ہے انسان دیکھے کہ مثلا ایک خاندان میں 3 بچے ہیں, اور اگر ہوتا تو کیا ہوتا کہ یہ 3 نصرت امام کے لیے تیار ہو رہے ہوتے, یہ 3 بچے امام کے سپاہی ہوتے, اور اب ایک اور مصیبت ہے وہ کہ ان 3 کے ماں باپ لڑتے ہیں اور ان کے لڑنے کی وجہ سے 3 بچے نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. کہاں نصرت امام, کہاں یہ 3 مریض؟ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ چونکہ اس مرد اور اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے کرنا کیا تھا. وہ اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے, یہ اپنی نفسانی خواہشات میں مگن ہے. جب دونوں ساتھ زندگی گزارنے آتے ہیں تو سیکھے ہوئے نہیں تھے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی تھی, دین کی تعلیمات نہیں جانتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں ڈگریز بھی لی ہوئی ہیں, ان کے پاس کچھ پیسہ بھی ہے, لیکن وہ دینی شعور نہیں ہے جو 2 میاں بیوی کو اللہ کے بندوں میں تبدیل کرے اور ان کی نسلوں کو ناصر امام کی طرف لے کر جائے. یہ سب نہیں ہے. جو ہم بار بار عرض کر رہے ہیں, اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں تقویٰ فضیلت ہے, علم فضیلت ہے, وہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے. اگر وہ تقویٰ علم نہیں ہے پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا, پھر کہاں کے دعوے کے نصرت امام کریں گے؟ نہیں کریں گے, ہم ختم ہو جائیں گے. اور عرض کر دیتا ہوں, اگر خاندان سے بچ بھی گئے تو معاشرے میں ختم ہو جائیں گے. معاشرے میں کیسے ختم ہو جائیں گے؟ میں ایک پارٹی بناؤں گا, سامنے والا ایک اور پارٹی بنائے گا, پھر ہم پارٹیز سے لڑیں گے نہ کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے, ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے. پھر میری پارٹی کے اندر ایک سپلٹ ہوگا, میری پارٹی کے 2 حصے بنیں گے, اس کی پارٹی کے بھی 4 حصے پڑیں گے, پھر ہم چاروں مل کر 6 کے 6 مل کر ایک دوسرے سے لڑیں گے اور اللہ کا دشمن خوش ہوگا. یہ کیوں ہوا ہے؟ چونکہ علم اور تقویٰ نہیں تھا, صرف کوشش تھی, اس کوشش نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا. کیوں نہیں گئے تھے علم و تقویٰ لیتے؟ وہ علم و تقویٰ جو ہمیں کسی جگہ تک پہنچاتا. احسان محترم, یہ اللہ کا دین ہے, اگر اس میں کوئی چیز اہم نہیں ہوتی تو وہ نہیں دے گا. وہ فالتو چیزوں سے خالی جگہ تھوڑی بھرنا چاہتا ہے. اگر اس دین کے اندر نماز شب کی اہمیت نہ ہوتی تو کیوں دیتا؟ ٹھیک تو دیا ہے نا. اگر اس دین کے اندر فکر و شعور کی اہمیت نہ ہوتی تو کیوں کہتا ہے نماز پڑھتے وقت فکر و شعور کو جمع کرو؟ باقی ساری جسمانی حرکتوں کے پیچھے فکر کیوں دی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام؟ اس خدا کو پتہ ہے یہ میرے بندے ہیں, میں نے ان کو کیسا بنایا, یہ کس معاشرے میں رہیں گے, ان کی ضرورتیں کیا ہیں, ان ضرورتوں کو دین سے پورا کیا اس نے. آپ دین کو سمجھیں، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھیں. بس اگر مثال کے طور پر ابھی کوئی کہے ہم ٹھیک ہے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نصرت امام کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے خاندان میں مسائل ہیں، ہم کیا کریں؟ دوبارہ سے بیسکس پہ آ جائیں. میں اس مشورے کو تھوڑا سا تفصیل سے عرض کرتا ہوں، گرچہ ہم اپنے موضوع سے تھوڑا سا علیحدہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس بیسک پرابلم کو سالو کرنے کی طرف جائیں. اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ بس ہمارا فرضیہ یہ ہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں دین کی خدمت کریں، عالمی شیعت کے ارتقاء کی خدمت کریں، لیکن ان کے خاندانی مسائل، ان کی زندگی میں مسائل، وہ لوگ اس مسائل کو کیسے حل کریں اور کس طریقے سے یہ کام انجام پائے گا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں بہت سادہ عام فہم مسائل سے مثال سے اس مشکل کو بیان کرتا ہوں. فرض کیجئے ہمارے پاس ایک کوئی الیکٹرانکس کا پیس ہے یا کوئی میکینیکل پیس ہے، ہمارے پاس ایک گاڑی ہے جو اپنے کام کو صحیح نہیں کر رہی، تو وہ جو بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کے پاس ایک چیک لسٹ ہوتی ہے اس کے ذہن میں یا ایک پیپر کے اوپر. کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو اس کی فائلز بنی ہوئی ہوتی ہیں، چیک لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے اور ٹک کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس چیک لسٹ کا فالو اپ ہوتا ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر یہ چار چیزیں چیک ہوں گی، پھر ان چار چیزوں میں سے دیکھا جائے گا کیا چیز صحیح ہے کیا چیز نہیں ہے. بعض اوقات یہ جو چیک لسٹ ہوتی ہے یہ ظاہر کی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ چیک لسٹ فنڈامنٹلز کی ہوتی ہے. مثلا ظاہر میں اتنی سی خرابی ہے، ایک آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیک لسٹ کو چیک کرتے ہوئے پہنچتا ہے کہ نہیں یہ آواز کسی انجن سے ہے، وہ اس چیک لسٹ کو فالو اپ کرتا ہے، دیکھتا ہے جو چیز ظاہری خرابی تھی وہ ایک بنیادی خرابی ہے، وہی کہ انجن ختم ہونے والا ہے. بعض اوقات ہمارے دین کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہر میں کمپلیکیشن ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس سے دو چار ہیں، ہم اس سے پریشان ہیں، وہ کیا ہے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، اللہ نے تو ایسا خلق نہیں کیا ہوگا، اللہ نے تو قطعاً ایسے نہیں بنانا چاہا ہوگا کہ ہم لوگ جھگڑا کرتے رہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات ظاہر کے چیک لسٹ میں ظاہر ظاہر میں ہی کچھ خرابیاں مل جاتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے یہ خرابی ہے، ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، اس کی ایک عادت ہے، اس کی ایک عادت سے ٹکرا رہی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مسائل انتہائی بنیادی ہو جاتے ہیں، عقیدے پہ چلے جاتے ہیں. اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل یہ کہ خدا پہ یقین نہیں ہے، اصل مشکل یہ کہ قیامت پہ اعتقاد کمزور ہے. اس خدا پہ یقین قیادہ مطلب پر اعتقاد کمزور ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات آئی ہیں. میں اتنے گہرے پہ نہیں جاؤں گا، چونکہ اتنے گہرے پہ جانا فی الحال ممکن نہیں ہے، سادہ سادہ باتیں کرنے کے نتیجے میں ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو ہم ایک اور لیول پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے چند بنیادی ترین چیزوں کو چیک کر لیں. بنیادی ترین چیزیں کیا ہیں؟ وہ جو آپ نے دین میں سب سے پہلے سیکھی ہیں، یا صحیح جملہ، وہ جو دین میں سب سے پہلے سیکھنی تھیں اور شاید نہیں سیکھی ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، جھوٹ بولنا حرام ہے. چیک لسٹ میں دیکھیں جھوٹ تو نہیں بول رہے کہیں. نمبر دو، دوسروں کے ساتھ مکاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. لسٹ میں دیکھیں ہم مکاری تو نہیں کر رہے کہیں. نمبر تین، وعدہ وفا کرنا واجب ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے، کہیں کوئی وعدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے. والدین کا خیال رکھنا ضروری ہے، والدین کو نظر انداز تو نہیں کر رہے. میں کہوں گا جو بنیادی ترین کام ہیں انہیں چیک کریں پہلے. ہمارے ساتھ ایک مشکل پیش آ رہی ہے، یہ جو موجودہ معاشرہ ہے یہ ہمیں بنیادی چیزوں میں کمپرومائز پہ مجبور کرتا ہے اتنے عجیب طریقے سے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے. پھر ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، جو لوگ مغربی ممالک میں رہنے والے ہیں یہ معمولاً کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ حرام گوشت نہ کھائیں. اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ اصرار ہوتا ہے، حلال گوشت ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اگر کہیں پتہ چل جائے کہ اس میں حرام گوشت ملا ہوا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں فوراً. عین ممکن ہے اس سے بدتر پہ کمپرومائز کر رہا ہوں، عین ممکن اس سے بدتر پہ کمپرومائز کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کو کسی اور وجہ سے معمول کے مطابق قبول کر لیا ہے، اس سے لڑ رہے ہیں ابھی تک. میں نہیں کہہ رہا یہ لڑائی صحیح نہیں کر رہے، یہ لڑائی بہت اچھی کر رہے ہیں، میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرے نے کمپرومائز کیا ہے اس پہ کیوں کمپرومائز کیا ہے؟ صرف ذہن کو نزدیک لانے کی خاطر مثال عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی مثال اور شاید عام فہم ٹائپ بنانے کے لیے آپ کو برا نہ لگے. یہ جو حرام گوشت ہے اس کی ایک تاثیر ہے، جو حرام گوشت ہے مثلا سور کا گوشت، اس کی ایک تاثیر ہے، اس سے انسان میں فحشا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جانور نجس خوار ہے، یہ جانور فوحش جانور ہے، مثلا میں نہیں کہہ رہا اس کی عادات کیا ہیں، لیکن اس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے روایات کے مطابق کہ جو اس کے گوشت کو کنزیوم کرے گا کھائے گا اس کے اندر فحشا کے جذبات پیدا ہوں گے. یہی جذبات میڈیا سے نہیں آتے کیا؟ وہ گوشت میں سور ہے، یہ تصویر میں سور سے بدتر ہے، اس پہ لڑ رہے ہیں کہ حلال گوشت ہو، اس پہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ بدتر میں پھنس گئے. وہ انڈائریکٹلی فحشا میں لے جا رہا تھا، یہ تو ڈائریکٹلی فحشا میں لے جا رہا ہے، اس پہ کیوں کمپرومائز کیا ہے؟ نہیں سمجھے، آج تک لڑ رہے ہیں کہ وہ حلال گوشت چاہیے، صحیح لڑ رہے ہیں، بدتر کو کیوں لے لیا ہے؟ اس پہ کمپرومائز کیا ہے؟ کیوں؟ سوشل اسٹرکچر ایسا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی کا تقاضا ہے. یہ غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ، ہمیں اس میں خیال کرنا پڑے گا. بھائی آپ کو اللہ نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، اس ذمہ داری میں جو رکاوٹیں تھیں، جو کچھ خدا نے بیان کر دی تھیں، اگر آپ ان رکاوٹوں کو نہیں سمجھیں گے، ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے خدا کی بنائی ہوئی حدود میں تجاوز کرتے رہیں گے تو کیا بچے گا پھر؟ ایک رکاوٹ پہ اصرار کیا ہے، دوسری رکاوٹ پہ چھلانگے مار کے کراس کر لیا ہے، کیوں کیا؟ اب اس کی وجہ سے وہ جو اس کا اثر آنا چاہیے تھا اس سے بدتر اثر آ گیا. اور حیران اس بات پر ہے، ہم نے تو حرام گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا، تو یہ ہوا کیسے؟ بدتر کو کیا ہے اس وجہ سے؟ مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جو حرام کھانا کھاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. یہ حرام کھانا بغیر ذبح ہوا جانور ہے صرف؟ یہ حرام کھانا صرف سور کا گوشت ہے؟ مجھے تو نام لیتے بھی ظاہر قباحت آتی ہیں، آئے صرف اس کا گوشت نہیں، اس حرام کھانے میں شراب بیچ کر پیسہ کمایا وہ بھی شامل ہے. کتنے ہی عہدے کیا عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، دین سے وابستہ لوگوں کو جو اپنے اپنے سینٹرز کے اندر دین کے بغیر ٹھیکیداری کے دعوے کرتے ہیں، شراب کی دکانیں کے مالک ہیں. یہ تو آپ بدتر کے اوپر کمپرومائز کر گئے. اللہ نے کہا تھا کہ اگر حرام کھاؤ گے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی، یہ تو سبھی کچھ حرام ہو گیا، وہ اب تک بچ رہے ہیں اس سے اور اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا، کہاں پہ انصاف ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا دین پھیلے. کیسے پھیلے؟ جس سینٹر کو بنا رہے ہیں، جس کمائی سے چلا رہے ہیں، اس میں وہ سب شامل ہوا ہوا ہے. یہ سینٹر دین پھیلائے گا؟ اس سینٹر سے اہل بیت کی تعلیمات پھیلیں گی؟ کیسے ممکن ہے؟ اصلا ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اب مثال کے طور پر وہ جو مغربی ممالک میں رہنے والے ہیں، وہ اس جانور کے گوشت سے بچ رہے ہیں، اس سے بدتر میں مبتلا ہیں. اور ویسے ہی ہم بھی یہاں پر پاکستان میں کوئی اس حرام جانور کا گوشت نہیں بیچ رہا، لیکن ٹیلی ویژن پہ اس سے بدتر دے رہے ہیں. پھر یہ آپ کیوں مبتلا ہوئے؟ وہیں پہنچ گئے ہم، ہمارے ملک میں فحشا نہیں پھیل رہی کیا؟ یہاں کون سا اس نجس جانور کا گوشت بکا؟ یہاں تو نہیں بکا ظاہری طور پہ، لیکن پھر بھی فحشا پھیل گئی. کیوں پھیل گئی؟ اور بہت سادہ سی بات ہے، قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے. بے حیائی و برائی کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہاں پہ، تو کچھ تو سوچنا پڑے گا نا. ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی بعض بنیادوں پر تدریجن کمپرومائز کر لیا ہے، اچانک نہیں کیا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا، تدریجن کیا ہے، آہستہ آہستہ کیا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب آپ کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اب ظاہری طور پر حل نہیں ہو رہا ہے، مثلا ایک جھگڑا شروع ہوا ہے وہ جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے، ایک خاندان کے اندر فضا خراب ہوئی ہے وہ فضا صحیح نہیں ہو رہی ہے، سالوں سے ایسے ہی ہے، جا کے چیک لسٹ بنائیں، دیکھیں ہم مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے. دوسروں کے بارے میں فیصلہ مت کریں، پہلے اپنے بارے میں فیصلہ کریں. مثلا میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں غیبت تو نہیں کر رہا, میں مکاری تو نہیں کر رہا, میں فلاں تو نہیں کر رہا, میں فلاں تو نہیں کر رہا, اس سب کو چیک کرنا شروع کر دیجئے. کہیں میرے مال کے اندر حرام تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے, کہیں ویسا تو نہیں ہے. اپنے آپ کو حتی الامکان صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے بعد جب ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ دے چکے ہوں, تب اب اس بات کے اوپر مطمئن ہو جائیے کہ جو آپ کر سکتے ہیں پہلے مرحلے میں آپ نے انجام دے دیا. ممکن ہے خدا نے اس طرح سے چاہو کہ آپ کا امتحان لے. خدا کبھی کسی کو محبت میں دے کے آزماتا ہے, کبھی کسی کو سختی میں ڈال کے آزماتا ہے. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات موجود ہیں. ٹھیک ٹھاک مرد عارف ہے, اس کی بیوی بہت بد اخلاق ہے. میں نے ایک مرد عارف کا واقعہ پڑھا جس کے اندر انتہائی عارف آدمی ہے لیکن بیوی بھی بری نہیں ہے, ساس انتہائی بد اخلاق ہے. وہ اپنے استاد عرفان کے پاس آئے جو علم عرفان میں ان کے استاد تھے. کہا میں غریب آدمی ہوں, آپ کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہوں, میرے پاس دولت نہیں آنی ہے. میری زوجہ کو دولت نہیں چاہیے, اس کی ماں کو دولت چاہیے. وہ اس بات پر میرے اور اس کے درمیان تعلقات خراب کرتی ہے, اس کی وجہ سے میری زندگی عذاب آ گئی ہے. نہ میری بیوی اپنی ماں کو روک سکتی ہے, نہ میں وہ دولت لا سکتا ہوں جس کا اس کا منہ بند کروں. اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دوں تاکہ میری مشکل حل ہو جائے, میں جاؤں معنویت کی طرف, میں کمالات حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں کہاں اس مصیبت میں پھنس گیا؟ استاد نے پوچھا اپنی بیوی میں طلاق کے لیے بیوی میں کوئی خرابی دیکھتے ہو؟ کہا نہیں, اس کے اندر نہیں ہے, اس کی ماں میں ہے. کہا جب تک تمہاری زوجہ میں طلاق کا مجوز نہیں ہے اس کو طلاق نہیں دے سکتے تم, تو پھر میں کیا کروں اس ساس کے اوپر, اس نے زندگی عجیب نہیں کی ہوئی ہے. کہا برداشت کرو, خدا جزا دے گا. کیسے برداشت کریں, ہر روز کی مصیبت ہے. اب میں عرض کروں اور پس منظر بتاؤں, یہ بندہ خدا موچی ہے, یہ جو علم عرفان کا شاگرد ہے یہ موچی ہے, اور اس کو استاد نے کہا کہ اگر کوئی مصیبت کا مارا آئے پیسے نہ دے, پیسے مت لینا, کوئی بات نہیں ایسے ہی سی دینا. کہتے آپ کی ہدایت پہ عمل کرتا ہوں, پیسہ آئے گا ہی نہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں میرے پاس مصیبت کے مارے, میں نہیں لیتا پیسے, اور جو پیسہ ملتا ہے وہ اتنا سا ہوتا ہے جس کا منہ بند نہیں ہوتا. کہا نہیں, تم برداشت کرو. بہت برداشت کرتے رہے, ایک موقع پہ گھر آتے ہیں وہ اسی طرح چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے. سارے دن مصیبت جھیلے ہوئے پھر گھر میں آئے, پھر وہی مصیبت. جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ بہت بے عزتی کرتی ہے, استاد اجازت بھی نہیں دیتے کہ اس کو کوئی بڑے تلخ جواب دو, برداشت کرو. گھر سے باہر آ جاتے ہیں اس پریشانی کے عالم میں کہ میں کہاں زندگی میں پھنس گیا ہوں, نہ استاد کہتا ہے کہ جواب دینے کی اجازت ہے, نہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں, نہ ادھر سے دولت آنی ہے, میں کہاں مصیبت میں ہوں. باہر آتے ہیں تو ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں, ایسے دیکھتے ہیں جیسے باہر تین روحیں کھڑی ہیں, جیسے ان کی ساس بھی کھڑی ہے, ان کی زوجہ بھی کھڑی ہے, اور یہ خود بھی کھڑے ہیں. یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے تین روحیں اس طرح سے کھڑی ہیں, اور وہ جو ساس ہے وہ تیر چلا رہی ہے, اس کو ہم برزخ کہتے ہیں. دیکھا کہ جیسے وہ ساس تیر چلا رہی ہے, اور جیسے ہی ان کے جسم میں تیر لگتا ہے اور یہ چپ ہوتے ہیں, ان کے جسم میں نورانیت بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے. یعنی وہ تیر چلائے جا رہی ہے اور یہ چپ ہیں اور ان کے جسم کی نورانیت بڑھ رہی ہے. تب ان کو اچانک یاد آیا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ تم صبر کرو, خدا جزا دے گا. واپس آتے ہیں اور اپنی ساس سے کہتے ہیں اب تم بولو, اب اثر نہیں ہوگا, اب جتنا چیخنا چیخو, چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے میری روح کے لیے اچھا ہے, اب میں صبر کروں گا. ہمیں وہ کشف نہیں ملا ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا نے صبر میں کیا دیا ہے. لیکن کیا قرآن کریم میں نہیں پڑھا ان اللہ مع الصابرین, خدا صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے؟ یہ تو قرآن میں پڑھا ہے, کیا نہیں جانتے قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ وہ یقین کیوں نہیں ہے پھر؟ اگر کچھ یقین کر لیں, اپنی زندگی کی کچھ مشکلات پہ تحمل کر لیں, خدا نے مطالعہ کچھ نہ کچھ تو جزا دے گا. اس نے کتاب میں کیوں لکھا تھا پھر میں اس کا ساتھ دوں گا جو صبر کرے گا؟ اور اس کا ساتھ دینا سب سے اچھی صورت میں یہ نہیں ہے کہ وہ دولت دے, سب سے اچھی صورت میں ہے کہ ہمیں روحانیت دے, ہمیں معنویت دے. آپ نہیں جانتے اس موچی نے بعد میں کتنے علم عرفان کے استاد بنائے. پھر اس موچی نے, ہم نہیں جانتے ہم کس دنیا میں ہیں. ہم لوگ اپنی محدود نظر سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ دنیا ویسی بنے جیسی ہم چاہتے ہیں، چونکہ ہماری دید بہت محدود ہے، یہ خدا نے متعال کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس کے اندر راز بہت زیادہ ہے۔ زندگی میں بڑے اہداف کو سوچے، چھوٹی مشکلات خود بخود حل ہوں گی۔ البتہ میں پھر بھی عرض کروں گا، یہ مشکل جان لیوا ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے، انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے ان مشکلات کی وجہ سے، لیکن تحمل کرنا پڑے گا۔ خدا نے متعال کے دین سے نصرت طلب کریں، اگر تحمل کرنا دشوار ہے اس کے لیے بھی خدا سے نصرت طلب کریں، خدا میں تیرے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے تحمل کو بڑھا دے۔ اور کیا خدا دعائیں کرنے سے کچھ دیتا نہیں ہے کیا؟ صحیح دعا کیوں نہیں مانگتے ہم لوگ؟ دعائیں معمولا یہ مانگتے ہیں، جس نے میرے ساتھ دشمنی کی اسے تباہ کر دے۔ کیوں اللہ اپنی مخلوق کو اتنی آسانی سے تباہ کر دے؟ نہیں تباہ کرتا۔ ذرا وسیع القلب ہو جائیں، خدا سے دعا کریں، خدا اس کو بھی ہدایت دے دے، مجھے بھی ہدایت دے دے، میرے اندر تحمل بڑھا دے۔ اللہ سے دعا کرنے کے لیے بہت سارے وسیلے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، اور اپنے اوپر محنت کریں، اپنے اوپر محنت کریں۔ سخت ترین دشمنوں کے لیے دعا کریں، سخت ترین دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، اگر وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، عقیدے میں صحیح ہیں، ان کے دعا کریں۔ جو نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ان کے عقیدے کو صحیح کرے۔ یہ دنیا کچھ اور ہو سکتی ہے، اور لوگوں نے انہی مشکلات کے اندر زندگیاں گزار کے بہت سارے کمالات حاصل کیے ہیں۔ آپ اور میں تنہا نہیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں استاد عرفان کا عرض کیا کہ اتنی عجیب سی دنیا میں رہ کر وہ آدمی علم عرفان کے استاد میں تبدیل ہوا۔ تو بہت کچھ ممکن ہے، صبر کریں، تحمل کریں، دین کے اوپر غور کریں، دین کے اوپر روح کے ساتھ عمل کریں، اور آخر میں توسل کریں، اہل بیت سے توسل کریں۔ نہ کہ دشمن کو ہلاک کر دیں، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے کہ میری اصلاح کر دیں، جو غلطی میرے اندر ہے اس کی اصلاح ہو جائے، جو غلطی اس کے اندر ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ اصلاح کی دعوت لیں، اہل بیت سے توسل کریں مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اور جب آپ توسل کریں تو یہ سب کہہ دیں کہ آپ کے دین کی نصرت کے لیے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ رکاوٹیں بنی ہوئی ہوں، ان رکاوٹوں کو دور کر دیں۔ نہیں معلوم کس طریقے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اگر چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر قربانیاں دینا بھی سیکھیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اور یہ سب کا سب ممکن ہے۔ یعنی میں شاید کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں کچھ مشکلات جھیلیں، کچھ نہیں بہت مشکلات جھیلیں، شاید ہم جیسوں کے لیے ہو کہ تم مشکلات جھیل کر مت سمجھنا کہ ہم نے مشکلات نہیں جھیلیں، انہوں نے مشکلات جھیلیں۔ کیا امام حسن مصطفیٰ نے اپنی زوجہ کے ہاتھوں مصیبتیں نہیں جھیلیں؟ اگر کوئی امام دوم کی مظلومیت پہ غور کرے، واقعی عجیب، جب صلح کی تو دوستوں نے تانے دیے، دوستوں نے آ کر وہ باتیں کہیں کہ انسان 1400 سال کے بعد پڑھتا ہے تو دل کٹتا ہے، دوستوں نے یہ باتیں کہیں۔ یعنی وہ امام مظلوم ایسے تھے، باہر دوست دشمن اور اندر زوجہ دشمن، نہیں معلوم کس قسم کی مظلومیت تھی، ایک عجیب تنہائی تھی امام کے اندر، ہر طریقے سے مصیبتوں کو اٹھا رہے تھے۔ شاید یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں سکھائیں کہ دیکھو زندگی میں یہ سب بھی جھیلنا پڑتا ہے، ورنہ ممکن ہے ہم لوگ کہتے کہ نہیں، ان لوگوں کی زندگی کچھ اور تھی، ہم لوگوں کی زندگیوں میں مصیبتیں کچھ اور ہیں، نہیں انہوں نے بھی یہ مشکلات جھیلی۔ کیا مولا امیر المومنین نے غربت نہیں جھیلی ہے؟ کس سختی کی غربت جھیلی ہے کہ اللہ کے رسول ایک موقع پہ تشریف لاتے ہیں، اپنی صاحبزادی کو نقاہت کی وجہ سے ایسے عالم میں دیکھتے ہیں کہ خود رونے لگتے ہیں، خود رونے لگتے ہیں۔ ایک موقع پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے دو نواسوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو رہے تھے۔ یہ غربتیں نہیں جھیلی کہ ان لوگوں نے؟ کیا مدینے میں مثلا جس وقت بیوی کا لباس اتنا پھٹا تھا، اتنا مندرس اور پرانا تھا کہ جو غریبوں اور فقیروں کی مانند تھا، کیا اس موقع پر مدینے میں اچھے لباس پہننے والی عورتیں نہیں تھیں کیا؟ امیر المومنین نے سب پہ تحمل کیا۔ انہوں نے ان سب مصیبتوں کو جھیلا ہے جن کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں جھیلا, نہیں سب نے جھیلا ہے انہوں نے. اور یہ تو کچھ بھی مشکلات نہیں ہیں, یہ تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے. جب اس مصیبت کو دیکھیں کہ گلیوں کے اندر گھمائے گئے ہیں, وہ تو مصیبت ہی کچھ اور ہے. ایک ایک چار پیسے ہاتھ میں نہ ہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ہے مولا امیر المومنین بازار میں گزرتے ہیں کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے, یہ مصیبت ہے. یہ کہ کل ایک وقت تھا کہ جب لشکر کے سردار تھے, پرچم لے کر نکلتے تھے, دشمن کو تہس نہس کر دیا کرتے تھے, نبی ان کی شان میں روایتیں پڑھتے تھے, پھر وہ وقت آ گیا کہ گلے میں رسی ہے اور مدینے کی گلیوں میں گھمائے جا رہے ہیں, یہ مصیبت کم ہے؟ یہ سب مصیبتیں جھیلی ہیں ہم. حضرت مسلم بن عقیل کی مصیبت کیا پڑھتے ہیں, غریب الوطن مسلم بن عقیل ہے, غریب الوطن مسلم بن عقیل ہے. ان سب نے مصائب جھیلے. اور مثلا انسان جب ان مصائب کے اندر, عجیب بات ہے جب خود ان سے کوئی پوچھتا ہے آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی, وہ جواب عجیب جواب ہوتے ہیں. کبھی معصومین سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی میں مصیبت کیا تھی, کبھی نہیں غربت مصیبت تھی, کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا دشمن سے میدان جنگ میں اترے یہ مصیبت تھی, کبھی نہیں کہا. مطلب چوتھے امام سے پوچھا سرکار کربلا کے واقعے میں مصیبت کیا تھی, فرمایا شام کا بازار مصیبت. ارے مولا کربلا کے میدان میں 18 جوان شہید ہوئے تھے, لاشیں پامال.